تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 25 سے. یہاں سے اب حج کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. جیسا کہ آغاز میں بات ہوئی تھی اور سورت کا نام بھی حج ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے حج کی کچھ باتیں. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کوئی فقہ کی کتاب نہیں کہ حج کا طریقہ ہو, بلکہ قرآن پاک میں جہاں بھی ریچولز کی بات ہوئی تو ان میں سے اس کے اسپرچل معنی پہ بات ہوتی ہے, روحانی طور پہ اس میں کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے, جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا, یکساں ہیں اس میں وہاں رہنے والے اور باہر سے آنے والے. اور وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. آیت کا آغاز ان الذین کفروا سے ہے, جو لوگ کافر ہوئے. ٹیکسٹ کے اعتبار سے یہاں مراد مکہ والے ہیں. جیسا کہ بات ہوئی کہ سورہ حج میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے خصائص پائے جاتے ہیں, تو مکہ میں مسلمانوں کا بہت مشکل وقت تھا اس دور میں. اور اگر مدنی آیت بھی ہوتی تو اس میں اشارہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے کون سی مشکل تھی جو مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے راستے میں کھڑی نہیں کی. اور پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ مومنین اور کفار کے دو گروہوں کا تذکرہ تھا کہ جو آپس میں جھگڑے تھے. اب یہاں اس کی خاص صورت یہ بتا دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو کفر پہ تھے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کی طرف لانا چاہتے تھے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. یاد رکھے کہ انسان جس کا مادہ ہی انس ہے, محبت, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم اپنا ہم خیال تیار کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو سونے چاندی میں کھیلنے کے باوجود بھی بیویاں شوہروں کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی. تو کافر جب خود کفر پہ تھے تو اسی پہ بس نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے دوسروں کو روکے. اور وہ سارے ٹارچر جو مکہ میں مسلمانوں کو دیے گئے اور جو اسلام قبول کرتا اس کے ساتھ جو حالات تھے, اسی کا تذکرہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی کیفیت, کہ چلو کوئی ہمارا ساتھ تو دینے والا ہو جہنم میں اگر ہم اس بات پہ پکڑے گئے. آج کے دور میں اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت سی معروف قسمیں موجود ہیں. دنیا کو عام کر دینا, دنیا کے اندر لہو و لعب کو پھیلا دینا, لوگوں کو ہر وقت ایسی چیزوں میں مصروف رکھنا کہ وہ سنجیدگی کی طرف آئے نا, فطرت کے اوپر ایسے پرتے ڈال دینا کہ جس سے فطرت میں جو توحید کی طلب ہے اس کو دبا دیا جائے. یہ ساری چیزیں یصدون عن سبیل اللہ میں آتی ہے. پھر میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور کس سے وہ منع کرتے تھے؟ ول مسجد الحرام, مسجد حرام سے روکتے تھے. یہاں دیکھیے لفظ مسجد حرام, جس کو دوسرے لفظوں میں ہم بیت اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کا گھر ہے نا, حرمت والی مسجد ہے. اس سے لوگوں کو روکنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اس کے گھر سے روک دینا. یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں کوئی بندہ روکا نہیں جا سکتا, کسی کی اجارہ داری نہیں. پوری دنیا کے لوگ بلا روک ٹوک وہاں پہنچتے ہیں. اور دیکھیں جس کا کوئی گھر نہیں اس کے لیے اللہ کے گھر موجود ہیں. آج بھی جب انسان کو کوئی جگہ پناہ نہ دے تو بندہ مسجد ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مسجد ہے تو انسان اس میں چلا جائے. سفر کے دوران بھی ایسی کیفیات آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام سے روکتے تھے. جب اسلام کے آغاز کے دن تھے تو لوگ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اس لیے جو مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو کہتے کہ اپنے دین کو چھپائے رکھنا. لوگ ٹیلوں اور ٹبوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. اور اسی طرح سن 6 ہجری میں تو واقعی روک دیا گیا, جب مسلمان عمرے کی نیت سے آئے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک کے ون سائڈڈ قسم کی شرائط مانی گئی. پھر اسی طرح یہ مکہ کے راستوں میں لوگوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی بجائے ہماری ان چیزوں کے اندر مگن ہو جائیں اور اس کی طرف نہ آ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعلناہ للناس سواء. یہاں سے حصہ تھوڑا سا قابل غور ہے, اس لیے آپ کی توجہ زیادہ چاہیے. کہ وہ مسجد حرام جس کو ہم نے سب کے لیے برابر کر دیا. لفظ سبا سے بات ایک تو سمجھ آتی ہے کہ حرم سب کے لیے ایک جیسا ہے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں بیشی نہیں. اور کیسے برابر ہے؟ مرکز ہدایت, ہر بندے کو وہاں سے برابر کی ہدایت مل سکتی ہے. پہلی بات, نل آقف فیہ والباد, وہاں رہنے والا آقف اقف سے معقوف, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے اعتکاف لفظ دیسی سے, اور باد بادی الرائے کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں, پردیسی جنگل سے آنے والا بدو لفظ دیسی صحیح ہے, صحرا سے آنے والا, آقف مقیم کے معنوں میں, باد باہر والا. اتنے اسے کو سمجھ لیجئے, اس کی دو مختلف تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر اس آیت کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد حرام پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں, وہاں ارد گرد جتنے بھی گھر حرم کی حدود میں ہیں وہ سارے وقف ہیں, کوئی نہ ان کو بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے, بلکہ صفا مروہ کی سعی جہاں ہوتی ہے وہ چیز. اسی طرح منا کا پورا میدان, عرفات کا پورا میدان, مزدلفہ کا پورا میدان, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقف ہیں, کوئی بندہ ادھر اپنا اختیار نہیں رکھ سکتا, کوئی خرید نہیں سکتا, کرائے پہ نہیں دے سکتا, یہ ایک رائے ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر ان کے مجرموں کے لیے قید خانہ بنایا تھا. تو اب ان دونوں باتوں کو ملائیں تو ایک رائے کیا ہے کہ یہ سب گھر اللہ کے ہیں. آج آپ کو جتنے بڑے بڑے ٹاورز وہاں دکھتے ہیں, کوئی توحید ٹاور ہے تو کوئی آپ کو میکڈونلڈ والی بلڈنگ دکھتی ہوگی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, ہیں یہ لوگوں کے, لوگ خرید سکتے ہیں, بیچتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ ان کی رینٹ پہ چلتی ہے, جو لوگوں کے وہاں گھر بنے ہوئے انہوں نے لوگوں کو کرائے پہ دیے ہوئے, لیکن وہاں وہ گھر تو ان کے. اب آپ ایسا تھوڑی کہ جس کا مرضی دروازہ کھول کے چل پڑے اندر. تو دوسری رائے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے عام ہے, مرکز ہدایت ہے. ہاں, آہستہ آہستہ جتنی ایکسپینشن ہوتی جائے گی نا, تو جس جس کا گھر مسجد کی زد میں آئے گا پھر وہ گورنمنٹ اس کو پیسے دے کے لے لے گی, وہ منع نہیں کرے گا, یہ اس کا مفہوم ہے. تو سوا نل آقف فیہ والباد, اللہ کا گھر سب کا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ عربوں کا ہے, یہ اجمیوں کا ہے, یہ مسلمانوں کا ہے, یہ کافروں کا ہے, یہ سب کا برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, جو وہاں الحاد کرے. الحاد کا لفظ لحد سے, لحد کہتے ہیں سائڈ پہ ہونا, قبر کو بھی کہتے ہیں نا, کیونکہ اس میں بھی ایک بغلی سی قبر ہوتی ہے, کجروی کے معنی ہے. اب الحاد کوئی کرے وہاں تو ہم اس کو دردناک عذاب سے کھائیں گے. الحاد سے پھر کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے تو الحاد کی صورت ہے کفر. ساری دنیا میں کفر کرنا منع ہے, بری بات ہے, گناہ, لیکن حرم کی حدود میں جا کے اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کی سزا بڑھے گی. شرک, پھر بدعت, کبائر, کبیرہ گناہ, اور اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ. جہاں پہ اجر زیادہ ہوتا ہے نا, اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہوں گے کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے حرم میں بھی کسی نے الحاد کی کوشش کی تھی. عام مفہوم الحاد کا قتل و غارت کری ہے, کچھ لوگ گھس گئے تھے, انہوں نے حرم کے دروازے بند کر لیے تھے, شاید آپ کو کچھ یاد ہو ایسی کہانیاں. تو کسی بھی دور میں جب بھی لوگوں نے حرم کے اندر آ کر کچھ اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی جس سے اختلاف ہو, تفرقے بازی ہو, تو اس پہ پھر پکڑ زیادہ ہوگی, اس کو زیادہ پکڑا جائے گا اور اس پہ مواخذہ بھی ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جب خیر ختم ہو جائے گی تو بالآخر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا. اس کے نیچے ایک خزانہ ہے, کہتے ہیں کہ زمرد کے پتھر ہیں اور جس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. قیامت کے قریب جب دنیا میں بہت سارے فتنے آئیں گے تو ایک حبشی آئے گا اور وہ اس کعبہ کو گرائے گا اور نیچے سے خزانہ لوٹ لے گا. یعنی یہ بالکل پھر قیامت کا قریب ہوگا کہ جب قرآن کے صفحے بھی مٹ چکے ہوں گے اور اس طرح خانہ کعبہ ختم ہوگا, لوگ لفظ اللہ کو بھی نہیں جانتے. اور جتنی تیزی سے آپ دیکھیے کہ حج اور عمرہ ہمارے ہاں ایک اب رسم اور کاروبار اور فیشن بنتا جا رہا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہاں جا کے بھی لوگ ایسے کام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہی اٹھا نہ دے. گھر کی بات ہوئی تو اب گھر بنانے والے کی بات ہوئی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ. سورۃ بقرہ پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا. وہاں بات ہوئی تھی, پھر دہرا دیتی ہوں کہ خانہ کعبہ شروع سے تھا، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیش علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد طوفان نوح جب آیا، پوری دنیا میں جب پانی پھیلا تو اس میں اس کی اوپر کی دیواریں بہ گئیں، لیکن بنیادیں موجود تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اوپر کچھ نہ کچھ مٹی آ گئی، یہاں ایک ٹیلا بن چکا تھا۔ یہ جو لفظ کعبہ ہے نا، تو کعب، یہ کعبین ٹخنوں کو بھی کہتے ہیں نا، ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی بن چکی تھی، لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہاں کبھی گھر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر کا کہا کہ بناؤ، تو وہ کہاں بنانا ہوگا، اس کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی تھی۔ بلکہ اس کے بعد بھی جب وہ زمزم کا چشمہ کھدا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد میں، تو کہتے ہیں کہ آسمان پہ ایک بادل آ گیا تھا اس جگہ پہ، جو ایسے گھوم رہا تھا، تو بالکل اس کے نیچے جب کھدائی کی گئی تو خانہ کعبہ کی بنیادیں دکھیں۔ تو تاریخ میں کئی دفعہ یہ گرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جن بنیادوں پہ یہ شروع سے تھا اسی پہ قائم رہے گا۔ اور بنیادی طور پہ یہ اوول ہے، جیسے ایک طرف سے چکور اور یوں اوول سا، جو خطیم کا حصہ آج کے دور میں ہمیں باہر دکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی، جو بالکل آپ کے بچپن میں کفار مکہ نے ارادہ کیا تھا اس کو دوبارہ بنائیں، تو یہ نیت کی تھی کہ اس کو صرف حلال کی کمائی سے بنائیں گے، اس میں کوئی مشکوک آمدن نہیں لگائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کیا تھے اس دور میں، کہ اتنی تھوڑی تھی آمدن حلال کی کہ کمرہ بنا لیا لیکن پیسے پورے نہیں تھے، تو بالآخر خطیم کی دیواریں کچھ فٹ تک کھڑی کر کے چھوڑ دی کہ اس کو ہم لمبا نہیں کرتے، لیکن ایسی چھوڑتے ہیں، لیکن اس میں غلط چیز نہیں ڈالیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس گھر کو کتنا آباد بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہی بات ادھر آ گئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کو بنائیں، تو کس لیے بنائیں؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی اور کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ شرک کی بے خونی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں بڑے بڑے فانوس لٹکیں اور یہاں خوبصورت کارپٹس بچھیں، یہ تو ایک ہے ہی چیز آج کے دور کی ضرورت کی۔ اصل بات کیا تھی؟ کہ یہاں شرک نہ ہو۔ اور کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے ہجرت کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر لائے، اس جگہ پہ رہے اور پھر گھر بنایا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے انسانوں کو ہجرت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور کے اور بعد کے جو بھی بیچ کے انبیاء تھے، وہ اس گھر کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، اسی لیے یہاں دوبارہ کہا گیا وَتَخِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو صاف رکھیے طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَرُكْعَ السُّجُودَ، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکا جو ہے نا، یہ راکعون کی جمع ہے، راکعون ٹوٹ گیا، رکعن میں بدل گیا، اور سجود ساجدن کی جمع، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ وہ جگہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہیں پاک صاف ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے، طہارت کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے نام پہ بنی ہوئی جگہیں صاف ستھری نہیں ہوتی تو وہاں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب گندگی ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہاں برکت کہاں سے آئے گی۔ تو لہٰذا اس پہ بات ہم سورت بقرہ میں کر چکے کہ کیسے، دیکھیں سے لگتا ہے کل کی بات ہے، حالانکہ ماشاءاللہ بیچ میں 16 پارے تو ہیں نا، کہ وہاں ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور جس طرح وہاں شرک نہیں پھیل سکتا توحید ہو، اسی طرح ظاہری طور پہ طہارت ہو۔ بہت سجی سمرا ہونا لازمی نہیں ہے، ورنہ تو وہ پھر ایک قسم کی ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کی آلودگیوں سے اس کو پاک کیا جائے۔ گھر بن گیا، جگہ صاف ہو گئی، اب تیسرا حکم، دو حکم مل گئے، اب تیسرا حکم کیا تھا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے گھر بنا لیا، اس کو صاف بھی کر دیا، تو اب کہنے لگے اللہ تعالیٰ لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کوئی شہر کے کسی ویران حصے میں اپنی بلڈنگ بنا لے، کہ چلیں یہاں زمین سستی ہے، یہاں خرید لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں اللہ کے نام پہ، بعد میں کہیں کہ یہاں لوگ آئیں گے کیسے، کوئی بس نہیں آتی، کوئی ٹرین نہیں آتی۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم کو یہ فکر ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر بنانے گول نہیں ہے، گھروں کو آباد کرنا گول ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ آپ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے لبیک پکاریے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، پکارنا آپ کا کام ہے۔ اعلان آپ کرے، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں جبل، جو جبل ابی قبیس کے نام پہ تھا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہاں جا کے اونچی آواز سے حج کا اعلان کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر روح نے ان کی آواز سن لی، اور جس روح نے اس اعلان کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، وہ اپنی زندگی میں حج ضرور کرے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں اخلاص کے ثمرے، تحفے۔ ہم کہتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز چاہیے، مینز چاہیے، ہیں یہ ایک الگ چیز، لیکن اصل چیز جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے نا، وہ اخلاص لاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں لے کے آئیں لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں سے کام شروع کیا، یہ چیز لے کے آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پکار کے تو دیکھیں، یا تو کر رجالن، پیدل بھی آئیں گے، رجال راجلن کی جمع ہے، پیدل شخص کو کہتے ہیں، واکنگ شخص۔ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے۔ دامرن کا لفظ ہے، یہ دعاد نیم راز ہے، اسی لفظ سے ضمیر لفظ بھی ہے نا ہمارے یہاں، بڑا دبلا پتلا سا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ اونٹ پتلا دبلا جس کو سفر نے تھکا دیا ہو، اس کو دامر کہتے ہیں۔ اس دور میں لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ جاتے تھے، آج اتنی خوبصورت گاڑیوں پہ جاتے ہیں، کوچز پہ جاتے ہیں، بسوں پہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آگے لے کے آتا ہے۔ اب اس سال ایک نئی ٹرین انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ منا سے مزدلفہ جانے کے لیے ایک ٹرین بنی، اور پتہ نہیں 3 لاکھ لوگوں کو ایک وقت میں وہ لے کے جا سکتی ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں جہاز بھی شروع ہو جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، اور کیسے لوگوں کا جہاں خیر ہوتی ہے نا، وہ آ جاتے ہیں۔ جہاں بھی کسی کو خیر ملے گی نا، وہ آئے گا۔ یاد رکھیے، آپ سجا لیں، سنوار لیں مسجدیں، ادارے، جگہیں، صوفے رکھ لیں، کمفرٹرز رکھ لیں، خیر نہیں دیں گے نا لوگوں کو، لوگ نہیں آئیں گے۔ اصل جو فوکس کرنا چاہیے نا ایسی جگہوں کو بنانے کے بعد، وہ کیا ہے کہ آنے والوں کو وہاں سے بہترین چیز ملے، اور آنے والوں کو بھی وہاں کی تکلیفوں اور وہاں کے انتظامات کی وجہ سے گھبرانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ملتا کیا۔ جب مسجد نبی بنی تھی شروع میں تو کیسی تھی؟ جیسی آج، چھت ٹپکتی تھی، سجدہ کرتے تھے تو مٹی لگ جاتی تھی ماتھے کو۔ آج جا کے دیکھیے، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایسی بن جائے گی مسجد نبی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر چیز تدارج کے تحت مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر کا یاتین من کل فج عمیق، اور وہ ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ یاتین تو لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آتی یاتی سے، اور فج کہتے ہیں جگہ کو، راستوں کو، پگڈنڈیاں۔ عمیق امقا سے، دور کی چیز، کہ وہ لوگ دور سے آئیں گے، گہرا نہیں بلکہ بعید کے معنوں میں، حالانکہ عمیق گہرے پانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی دور دراز سے آئیں گے۔ آج اب دیکھیے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کہاں سے آتے ہوں گے، کتنی دور سے۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا بالکل دنیا کا ایک دوسرا کونا ہے، امریکہ سے آپ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کے دل میں اتنا شوق ہے حج اور عمرے کے لیے جانے کے لیے، لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جا کے حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے نا کہ جو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتی ہے۔ لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، یعنی اعلان کر دیں، آؤ، آنا پڑے گا۔ وَمَنَافِعَ لَهُمْ، اور حاضر ہوں اپنے دینی فائدوں کے لیے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا مقررہ دنوں میں۔ کس بات پہ؟ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ اشارہ ہے قربانی کے جانوروں کی طرف، کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے، وہاں کے فائدے لیں گے، دنیا کے بھی فائدے ہیں، حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں دینی اور روحانی برکتیں ملیں گی، دنیاوی مال بھی ملے گا۔ دینی برکتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، پھر اس میں کوئی فحش کلامی نہیں کی، برائی سے بچا، جھگڑے سے بچتا رہا، وہ اس طرح لوٹے گا جیسے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تھا۔ اور دنیاوی فائدے کے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری تجارت ادھر ہوتی ہے۔ اس وقت بھی مکہ جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز جو ہے وہ یہاں چل پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو دین کے لیے نکلے گا، اللہ کے گھر کے لیے، تو وہاں راستے میں پڑی ہوئی دنیا بھی اس کو مل جائے گی. اس طریقے سے انسان وہاں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے نا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, یہ کون سے دن ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہ دن ذوالحج کے دن ہے جو کہ 10 ذوالحج کے بعد شروع ہوتے ہیں, جس کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے اور منا کے اندر رہتے ہوئے کام بھی کیا جاتا ہے, کنکریاں ماری جاتی ہیں, رمی الجمار جس کو ہم بولتے ہیں, اور بہیمت الانام جو یہ پالتو جانوروں کا لفظ ہے, سورت مائدہ میں ہم پڑھ چکے, اونٹ گائیں بکری بھیڑ دمبے. اللہ کا نام لینے سے مراد یہ کہ ان کو ذبح کرتے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہو. اور یوم النحر 10 ذوالحج سے لے کے 3 دن بعد کے 10, 11, 12 اور 13 یہ وہ دن ہے جس میں قربانی بھی کی جا سکتی ہے, اور ان دنوں میں عام حالات میں پھر روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نیکی کچھ خاص قسم ہی کی جا سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ دن کون سے ہیں, لیکن اگر اگلی آیت کو ہم دیکھیں تو اس سے یہ ایام تشریق کے ہی دن ملتے ہیں. اچھا ہوتا کیا تھا کہ مکہ والے بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن خود نہیں کھاتے تھے, جانور ذبح کرتے خود نہ کھاتے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا فکلو منہا, کھاؤ اس میں سے. اب یہ قربانی کے گوشت کی بانٹ ہے. عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے 3 حصے کر لو, ایک فریزر میں رکھ لو, ایک فریج میں رکھ لو, تیسرا پکا کے کھا لو. نہیں, 3 حصے نا کہ خود کھا لو, رشتہ داروں کو دے دو, اور تیسرا غربا کو دے دو. تو اب یہاں آپ کو یہ آیت میں اس سمے پتا چلے گا کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت کھایا کرو, بری بات نہیں ہے. یہ نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کرے نہیں, کھاؤ. وَأَطْعِمُوا, نمبر ایک پہلے خود کھاؤ, خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین بانٹ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, لیکن یہاں پھر یاد رکھیے کہ دین کے باقی کاموں کی طرح قربانی کے گوشت میں بھی کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے. اگر کسی کا اپنا ہی خاندان بہت بڑا ہے, سارا کھا لیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سارا بانٹ دیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سارا رشتہ داروں کو دے دیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیلنس رویے سے رکھے تو 3 چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. 22, فقیر, مصیبت زیادہ, قسم پرسی والا, برے حال میں جو مسکین ہے. اب کیا کرو, ثُمَّ الْيَقْدُو, پھر چاہیے کہ دور کرے, تَفَسَّحُمْ, اپنی میل کچیل کو. تفس کا لفظ ہے یہ میل کچیل سے. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے, اور جو نہیں کر چکے ان کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا جب وہ کریں گے, کہ یہ 3 دن جو ہوتے ہیں جو منا میں انسان گزارتا ہے, احرام بھی ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, پسینے بھی آتے ہیں, تو بہت انسان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو بدن پہ میل تھا اس کو کاٹو, نکالو, ختم کرو. اشارہ یہ کہ احرام سے جب نکلو اپنے بالوں کو مونڈو, اپنے ناخن کاٹو, خوشبو لگاؤ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب تمہارے لیے جائز ہو گئی ہیں احرام کی پابندیوں کے ساتھ. اپنے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ختم کر دو. وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں. نظر مانی ہوتی ہے کوئی انسان نے, نزور کا لفظ نظر سے ہے, اردو میں اس کو منت کہتے ہیں. اس کی حقیقت بتائی گئی کہ تم نے اگر کوئی جائز کام کی منت مانی ہوئی ہے تو پوری کر لو. ہمارے یہاں یہ لفظ بھی تھوڑا سا مختلف ہی ہے, حالانکہ یہ کوئی برا لفظ نہیں. نظر ماننا الاؤڈ ہے, پسندیدہ نہیں ہے ویسے, لیکن الاؤڈ ہے, لیکن شرائط کے ساتھ ہے. نمبر ایک یہ کہ جائز کام کی نیت کی جائے, دوسری بات ہے کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے, تیسری بات ہے اگر منت مانی اور پوری نہ کی تو اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے, جو ہم سورت مائدہ میں پڑھ چکے 7 پارے کے پہلے رکوع میں. تو بعض لوگ اس وقت پہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں نا, اس طرح سے کام کر لیتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اس طرح کے کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ شرکیہ کام کرنے اور دوسرے طرح کی چیزیں لے کے جانی, کسی غیر اللہ کے نام کی منت ماننی یا اس کو استعمال کرنا, وہ درست نہیں ہے. پھر کیا کرو, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور پھر طواف کریں پرانے گھر کا. اشارہ ہے طواف افاضہ کی طرف, جو حج کا بنیادی رکن ہے. رن حت, جو 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں حج میں, رمی, نحر, خواہ میں نے خلق, بالوں کا کٹوانا, اور تو میں نے طواف. یہ وہ طواف ہے کہ جس کو کیے بغیر کوئی واپس نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ پیریڈز والی عورت بھی انتظار کرے گی اور پاک ہونے کے بعد احرام دوبارہ باندھ کے وہ طواف کرے گی, تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور بیت العتیق سے مراد یہاں بیت اللہ. عتیق کا لفظ عین تا قاف ہے, عتق آزاد کرنے کو کہتے ہیں, تو عتیق آزاد کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر اور جابروں کے غلبے اور قبضے سے آزاد کر دیا، کسی کافر کی مجال ہی نہیں کہ اس پر قبضہ کر سکے۔ اور اصحاب فیل کا قصہ یاد کر لیں، وہ تو اس کی بہترین قسم کی دلیل ہے، اور دیکھا جائے تو گھروں میں ہے بھی تو سب سے پرانا گھر نا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اس زمین پہ رکھا گیا اور وہ بکہ ہے۔ تو اصل میں یہ حج کی مختلف جو چیزیں ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے، اس کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکا، یہ کیا؟ یہ احکامات، یہ باتیں جو ہم نے پیچھے بتا دی کس کے لیے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو کہ ان احکامات کو وہی کرے گا، وہی ان باتوں کو یاد رکھے گا جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی۔ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ کوئی کہہ دے کہ کیا اب یہ ریچولز ہیں، بال کاٹو، صحیح کرو، یہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، نہیں کرو، یہ حرمات اللہ ہے، ریچولز ہیں، شاعر ہیں۔ جب بھی کسی دین کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہ انہی میں سے ہے۔ لہذا کبھی بھی مذاق نہ کرو، قربانی کے جانوروں کا مذاق نہ کرو، احرام کا مذاق نہ اڑاؤ، حاجیوں کو کچھ اور نہ کہو، اور جس چیز کی جتنی عزت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں اتنا ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کیے گئے تم پر جانور سوائے ان کے جن کی تم پر پڑی جا چکی۔ کہاں پڑی تھی؟ سورۃ مائدہ میں، سورۃ الانعام میں۔ سورۃ الانعام میں ہوئی، کفار وہ جو اپنے اوپر جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، یہ بحیرہ، صائبہ ہے، حام وغیرہ، تو بتائے گا نہیں، کھاؤ، سب جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی خاص جانور نہیں ہے کہ یہ کسی قبر پہ ہے یا پہنچا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے، ان کو تم کھایا کرو، پیا کرو، اپنی مرضی سے الگ نہ کرو۔ ہاں اگر بچنا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو۔ فَاجْتَنِبُوا کا لفظ جنبہ سے، جنابت کا لفظ اسی سے، ایک طرف ہو جانا، اجتناب، اور رِجْس ناپاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں۔ اوثان کا لفظ سمجھ لیجئے گا، وسن کی جمع ہے، واو سانون بت کو کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ بتوں کو نجس کہا گیا کیونکہ انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے ہیں، اور اوثان اصل میں وہی ہیں جو آج کے دور میں بھی آپ کو بتوں کی صورت میں دکھتے ہوں گے، جیسے کچھ کافر لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے پوجا کرتے ہیں، لکڑی کے بتوں کو وسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو مکہ میں اتنے بت بھرے ہوئے تھے اسی کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ ان سے بچو، کتنا نرم انداز ہے نا۔ فجتنے وہ رجس من الاوثان، یہ نہیں کہا توڑ کے رکھ دو ان کو، مارو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے کتنے بنے، 21 سال مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رہے، اللہ کے نبی بھی نمازیں پڑھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ٹھیک ہے مکہ میں تو مجبور تھے، لیکن مدینہ نے کے بعد آپ جب سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ آئے، آپ نے عمرہ کیا، وہاں بت بھی تھے، آپ نے نہیں چھیڑا کسی کا بت۔ ہم جاتے ہیں کسی کے گھر، پہلے کہتے ہیں تصویریں اتارو، یہ مورتیاں اتارو، یہ کرو، کفر کے فتوے دے دلا کے، پھر 2 نفل پڑھ کے پتہ نہیں جیسے بھی پڑھے، اس میں دل حاضر ہے نہیں ہے، اور آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ، لیکن ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنا لیا کریں۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے دین پھیلانے کا کہ آپ پہلے اپنا جگہ نہ بنائیں اور لوگوں کو جا کے سر جھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، ہاں جب مکہ فتح ہوا پھر ایک ایک بت آپ کے ہاتھ سے ٹوٹا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو اب آ گیا حق اور چلا گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جائے گا، کہاں اتنے پیارے رب کے آگے یہ بت ٹھہریں گے۔ لیکن تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے، اصل یہ کرو اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالو۔ زور کا لفظ بہت ہی جھوٹی بات کو کہتے ہیں، اور جھوٹی قسم کو بھی قول زور کہتے ہیں۔ حدیث میں شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد 3rd نمبر پر کبیرہ گناہوں میں قول زور کو لیا گیا۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا اللہ کی اولاد مقرر کرنا، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل ہے، فلاں دعاؤں کو سنتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ منسوب کی جائے، یہ جانور کھا سکتے ہو، ان کو نہیں کھا سکتے، یہ قول زور ہے۔ اور آج دیکھیں تو زندگی میں کئی جگہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے نا، اور ظہور حق کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے، برے عقائد غلط چیزوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے. کہا کیا بنو؟ حنفاء للہ، یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اور نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اس کے ساتھ. یہ چاہتا ہے اللہ آپ سے حج کروا کے بالکل رب کے ہو جاؤ، سب سے منہ موڑ کر اس رب کی طرف چل پڑے، آپ کا دل آپ کا دماغ اس کے آگے جھکے، آپ کی پیشانی ہی نہیں آپ کی عقل بھی اس کے آگے جھکے، آپ کا ماتھا ہی سجدہ نہ کرے زمین پہ، بلکہ آپ کی عزت اور آپ کی بڑائی کی جو بات ہے آپ کے دل میں وہ بھی آپ کی جھک جائے. اور حنفا کلس حنیف کی جمع، ایک طرف ہو جانا، سب سے کٹ کے ایک رب کی طرف ہو جانا. اب آگے صفحے شرک کی بے کنی کی جا رہی ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، پس گویا کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ گویا کہ وہ گرا ہو آسمان سے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک کے لے گئے اس کو پرندے. یا او تَخْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھینک دیا ہو اس کو ہوا نے کسی دور جگہ میں. آپ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت مثال کیا ہوگی شرک کو بیان کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دردر کا بھکاری، ہاں بالکل وہی بات ہے کہ مشرک کیسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے. امیجن کریں آپ، وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. مشرک کے اوپر یہ بات بالکل فٹ آتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. ہم جب ایک رب کے آگے جھکتے ہیں نا تو ہم سب کے آگے جھکنے سے انکار کر چکے ہوتے ہیں. ہم ایک کے آگے نہیں جھکے، امیجن کریں چلیں ہم نہیں جاتے بیت اللہ، ہم نہیں مانگتے اللہ سے، کوئی ہمیں کہتا ہے چلو عبداللہ شاہ غازی چلتے ہیں، وہاں سے دیکھنا تمہیں بیماری سے شفا ملے گی، چل پڑ. بیٹھے جا کے بیٹھے باتیں کی، اور بھی لوگ آ رہے، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبداللہ شاہ غازی جا رہے ہیں. اچھا جی، اور کہا میں بھی گیا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا آپ جا کے سنبھالیں، ویسے اگر آپ جانا چاہیں تو وہ شاہ کلندر کے دربار پہ چلیے گا، وہ سندھ کے اندر ہے. آپ وہیں سوچ لیتے ہیں، کہتے اچھا چلو دیکھتے ہیں. اب گئے جا کے، آپ نے ایمان کا سودا کیا، اپنا دین بیچا، گئے کچھ دو چار دفعہ گئے، فائدہ نہیں ہوا. لا شعوری طور پہ آپ کے دل میں کہ چلو کیا حرج ہے، چلتے ہیں بابا کلندر کے دربار پہ. آپ بس لیتے ہیں، کرائے پہ جاتے ہیں، وٹ ایور. آپ وہاں پہنچے، وہاں بیٹھے، جیسے ڈاکٹر کی دکانوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بھائی سناؤ کیا کھاتے ہو، کیا علاج ہے. وہاں بیٹھے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں یہاں سے کیا ملنا ہے، وہ لسوڑی شاہ کے مزار پہ چلو. چلو آپ وہاں سے ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں، آپ لسوڑی شاہ کے دربار پہ جاتے ہیں. یہ ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان والے سے رابطہ توڑتے ہو. ایک پتا جب درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے، خود بھی سبز رہتا ہے اور درخت کے لیے آکسیجن بھی لیتا ہے. لیکن جو ہی وہ پتا زمین پہ گرتا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اچک لے جاتے ہیں. یہاں پرندے کون ہیں؟ مشرک تباہ لوگ، مجاور، قبروں کے ارد گرد پھرنے والے، ان کے چیلے. ادھر آؤ، ہماری طرف آؤ. وہ جیسے پاکستان میں آپ گاڑی سے اترے نا تو ساری دکانوں کے چھوڑے ہوئے لڑکے آ جاتے ہیں، ادھر آئیں جی، یہ کھائیں جی، میرے سے برگر کھائیں، وہ کھائیں. یا فقیر آ جاتے ہیں، ہمیں دو ہمیں دو. اس طرح یاد رکھیں کہ درگاہوں کے ارد گرد بھی ان کے کارندے پھر رہے ہوتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ. اور تخت بھی ریخ، یا ہوائیں اس کو اچک کے پھرتی ہیں. اور انسان مکان ان صحیح، یعنی توحید سے دور جا کے خراب جگہ پہ جا کے پڑتا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو ادب اور احترام کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. یہ ہے دل کے تقوی کی دولت. شاعر کا لفظ شعیرہ کی جمع ہے، فعیلہ کے وزن پہ، وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ چاند ستارہ عموماً اسلام کے لیے دکھاتے ہیں، کہیں آپ سلیپ دیکھیں تو کیا ذہن میں آئے گا؟ کرسچینٹی. کڑا دیکھیں سکھوں کا، ترپال کرپان ہوتی ہے شاید. پنجا دیکھیں، کالے رنگ کا جھنڈا دیکھیں، شیعہ کہنا، تو یہ شاعر ہے. اسی طرح مسجد، ٹوپی، تسبیح، یہ اسلام کے شاعر بنتے ہیں. حجاب کیا ہے؟ اسلام کا شاعر ہے. مسجد، خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی ایسی چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ہمارے ہاں جتنے لطیفے مولوی کے لفظ پہ ہیں شاید ہی اتنے کسی شرابی کے اوپر ہوں. ملا کی دوڑ مسجد تک، حلوہ پوڑی ساری اس کو کھلاتے ہیں، غلط بات ہے، کبھی نہ کریں. کوئی کیسا بھی کبھی کسی اللہ والے کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ میری چیزوں کا خیال رکھے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں صفا مروہ کو کہا گیا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, قربانی کے جانور ہدی کو کہا گیا. بعض لوگ آج کے دور میں فیشن کے طور پر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے, کہتے ہیں بھو آتی ہے. بھئی یہ کیا رونت ہے؟ نہیں جی ہمارے بچے نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں ہم نے گوشت دیکھ لیا ہمیں اس میں سمیل آتی ہے. بعض لوگ عید والے دن بھی چکن فش یا کوئی بازار سے گوشت منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ غلط بات ہے. فرمایا کہ دل کے تقوے کو ساتھ لے کے چلو تو تمہیں مختلف چیزیں ملیں گی. اچھا کیا اب یہ شاعر اللہ تھے تو پھر اس میں منہ مبارک بھی آتا ہے؟ اللہ کے نبی کا بال اور نال شریف جو جوتے کا آپ کا ایک نشان معروف ہے وہ بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ وہ ہے. اللہ کے نبی کے تو پسینے کو لے کے صحابیات شیشیوں میں ڈال لیا کرتی تھیں کہ اس میں سے خوشبو ہوتی تھی, لیکن شرط ہے نا کہ وہ ان کا تھا. آپ کو نہیں پتا یہ بال کس کا, آپ کو نہیں پتا یہ جوتا کس کا ہے. اب آج آپ کو دنیا میں مختلف چیزیں دکھیں گی, ٹرکی میں تو بہت آپ کو ملیں گی, ای میلز میں لوگ بھیجتے ہیں یہ اس کی تلوار اس کی ہے, اگر بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. تو لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ ان چیزوں کو دیکھنے کی نیت سے آپ چلیں. ہم اس ملک میں جائیں گے اور کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے, اس کو یقین ہے. ان چیزوں پہ بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. پھر دوبارہ اسی کی طرف دعوت دی گئی, لکم فیہا منافیو, تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں. کن میں؟ مویشیوں میں. خاک سے مونس کی ضمیر آ رہی ہے نا کہ یہ قربانی کے جانور یہ جو یہاں آ کے ذبح کرتے ہو ان میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. الا چلے مسمہ, ایک مدت تک, ثم محلھا, پھر ان کے ذبح کرنے کا ایک مقام ہے. کہاں؟ الى البيت العتیق, پرانے گھر کی طرف. اب ہوتا کیا تھا کہ عموماً اس دور میں لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے تو قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے, مثلاً اونٹ لے کے گئے. اب تھک جاتے, اونٹ پہ سوار نہ ہوتے, بھائی ہم کیوں نہیں جا رہے, نہیں اللہ والا ہو گیا ہم نے اس کو قربانی کے لیے رکھا ہے, تو منع کیا. کوئی بات نہیں, جب تک یہ جانور حلال نہیں ہوتے فائدہ اٹھا لو. پھر اس سے ہمیں آج کے دور میں بھی دلیل ملتی ہے, اگر کوئی جانور پالتا ہے اور اس کو عید کے موقع پہ اس نے قربان کرنا ہے, کسی بھی قسم کا اگر اس سے فائدہ اٹھانا پڑے تو اٹھا سکتا ہے. جب قربان کرنے کا وقت آئے گا تو قربانی کر دو, پھر ان کی کھال سے اور ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. پھر اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر سے جو مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی پھر صدقہ ہو جاتی ہیں بعد میں. مثلا اس کی کھال بعض لوگ قصائی کو دے دیتے ہیں, اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے, صدقے کے لیے آپ دے دیں, کھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. آپ اس کا غلیچہ بنا لیں, اس کو ٹین کر لیں اور جیسے باقی حصہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن خرید و فروخت اس کی نہیں کی جا سکتی. ان ساری آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل نیکی پہ غور کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور باقی یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ان میں نہ رو. آج دیکھیے ہماری امت کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے, ان چیزوں میں بڑے سوال کریں گے. جانور کیسا ہو, دان ٹوٹا ہوا تو نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا تو نہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, لے لو بہترین قسم کا اور پھر چپ کر جاؤ, لمبی چوڑی باتیں نہ کرو. اصل دیکھو کہ کیا دل کا تقوی ہے تمہارے اندر. پھر آگے بہت ہی پیاری آیات قربانی کے جانور کے ناطے سے, وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی. منسک کا لفظ نسک سے ہے, نون سین کاف, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ذبح کرنا اور خون بہانا. جب کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو کہا جاتا تھا نسکا ینسکو نسکن, جو جانور ذبح کیا جائے اس کو نسیکا کہتے تھے عربی میں, بس اسی کی جمع ہے یہاں نسک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں قربانی کا حکم دیا گیا, نہ صرف تمہیں بلکہ پچھلوں کو بھی دیا گیا, اور ہر نبی کے دور میں قربانی کا تصور ملتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم کو حکم ملا قربانی کا تو انہوں نے بیٹے کو کیا. ذرا آپ کوئی قرآن کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پرانا قربانی کا تذکرہ آپ نے قرآن پاک میں کہاں پڑھا؟ حابیل اور قابل, اذ قربا قربانن, کہ قربانی وہاں سے. اب آپ دیکھیں وہ تو آدم کے سلوی بیٹھے تھے نا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لِکُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنسَکًا, ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے منسک تھا. ویسے مناسک کا لفظ اسی سے ہی آتا ہے, حج کے مناسک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور قربانی کے جانور کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, عبادت کے لیے بھی آتا ہے اور حج کے افعال کے لیے بھی آتا ہے. تو ہر ایک کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا اس میں پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو عطا کیے. پھر یہ ساری تکرار ہے، اسی لیے میں اس کو جلدی سے گزار رہی ہوں کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لو. ہم اس پہ سورۃ مائدہ میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ الانعام میں تفصیل سے بات کر چکے کہ آج کے دور میں غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آتا. اور اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اجازت لی جاتی ہے. جیسے میرا سیل فون اور آپ کے کہنا یوز اٹ، میں کہتی ہوں آپ یوز کر لیں، تو جانور اللہ کے ہیں، ہم نے کوئی قیمت نہیں ان کی دی ہوئی اللہ کو، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، گویا کہ آپ کی پرمیشن لے رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس الہ تمہارا ایک ہے، وہ اکیلا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے آگے سر جھکاؤ. فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبریاں سنا دیجئے مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو. مخبت کا لفظ یہ خبتہ سے ہے. خبت عربی زبان میں پست زمین کے معنوں میں آتا ہے. خبیت ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، بڑا ہمبل، ہیومیلیٹ کیا ہوا. اسی لیے مخبتین کا ترجمہ موازعین، یعنی بہت توازو والے بھی کیا گیا. اسی طرح عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے. اسی طرح مخبتین کے لیے سفیان کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر پر راحت اور کلفت، فراخی اور تنگی حال پر راضی رہتے ہیں. یعنی مخبتین کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے، ہیں مخبت؟ غرور اور تکبر کی جس کو ہوا تک نہ لگی ہو اس کو مخبت کہتے ہیں. پیچھے بھی پڑھی ہم نے یہ آیت، غالب صورت رات، یہود، ان صورتوں میں سے بھی آیا تھا مخبتین کا لفظ. چنگاریوں کے بجنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ٹھنڈے مزاج والے لوگ، بہت پرسکون قسم کے، ہر وقت چیخ کا پانی ہونے والے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے مخبتین کی کچھ صفات بتائی. جب بھی کوئی آیت اللہ زینا سے شروع ہونا تو فوراً سمجھ آیا کریں کہ یہ پچھلی آیت کی صفات ہے. جیسے ہم پہلے پارے میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ زینا یؤمنون، تو وہ متقیوں کی صفات ہے نا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سورہ حج کا آپ کو انداز سورۃ بقرہ سے بہت ملتا ہوا لگے گا. کون ہوتے ہیں مخبت؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے، ڈرتے ہیں دل؟ وجل کہتے ہیں خیبت اور خوف کو، جو کسی کی عظمت کی بنا پر دل کے اندر آئے. جو جتنا نیک ہوگا، جو صالح ہوگا، وہ اللہ کا نام سن کے، اس کا ذکر سن کے اتنا ہی کانپے گا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، بس صابرین، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ علامہ اصابہم، ان مصائب اور علام پر جو ان کو پہنچتے ہیں. دکھ، بیماریاں، پریشانیان، تکلیفیں، ان سب کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. تیسری صفت مخبتین کی، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے. یہ جو لفظ ہے نا مقیمی، یہ اصل میں مقیمین تھا، نون گر گیا اس کا، نماز قائم کرنے والے. اور اگلی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں جھکنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ عاجز، اللہ کا ذکر سن کے ڈرتے ہیں. ایک چیک لسٹ تو بنائیں ذرا، کیا میں مخبتین میں سے ہوں؟ بلکہ اپنا نام ہی رکھ لیں، کیا میں مخبتہ ہوں؟ آپ کو تو مخبتہ کون ہوتی ہے؟ نام رکھ لیں اگر آپ کوئی بچی کسی کی ہو تو، اچھا نام ہے. عاجز ہونے والی، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والی، ڈرنے والی. والصابرین، علامہ صابہم، جو تکلیف پہنچے رزق دیے ہوئے کو خرچ کرنے والے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بڑا خوبصورت انسان بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم بار بار گندے ہو جاتے ہیں، بار بار خراب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کیسی ہوں، کہاں پہ کھڑی ہوں. ایسا تو نہیں کہ میں اپنی طرف سے تو بہت نیک بنی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں میرا کوئی مقام نہ ہو. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر تھوڑی سی انشاءاللہ ہم ان صفات پہ بات کریں گے.
ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
اب دوبارہ قربانی کے جانور ہی کی طرف اشارہ ہے اور اصل میں صورت حج ہی وہ صورت ہے جہاں قربانی کے جانور کے بارے میں کچھ باتیں یا قربانی کے مسائل آپ کہہ لیں پورے قرآن پاک پہ یہی زیادہ کھل کے آتی ہیں تو جس میں ہم تھوڑی سی بات تو پیچھے کر چکے اب کچھ باتیں اس میں آئیں گی فرمائے والبطن جعلنا لکم اور قربانی کے موٹے جانوروں کو ہم نے بنایا بطن کا لفظ بدن سے ہے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بدن موٹا ہو گیا بدن پتلا ہو گیا تو جو ہیوی ویٹ جانور ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے موٹے جانور جیسے پیچھے بات ہم نے دیکھی تھی دبلے جانور کی ضامر تو یہاں بدنہ ہے اس کا واحد بدنتن ہوتا ہے آخر میں گول تا لگا دیں تائے مربوطہ جس کو کہتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے ادھر موٹا جانور اس سے مراد ہے یہ وہی لفظ ہے جیسے عربی میں سمرن جمع ہے اور اس کا واحد جو سمرتن ہے یعنی یہ انداز ہے تھوڑا سا لفظ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ البدن کیا ہے البدنت السمن موٹا جانور اور عموماً موٹے اونٹ کو اور گائے کو کہتے ہیں لیکن پھر اس کے علاوہ موسٹلی یہ صرف اونٹ پہ ہی استعمال ہوتا ہے یہاں اصل میں اب یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جس کو نہر کہتے ہیں کہا والبطن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر اور قربانی کے فروا جانوروں کو ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کیسے اتنا بڑا موٹا تازہ اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی ہے جو اس کو تمہارے آگے کھڑا کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے مسخر نہ کرتا اور اس کے دل میں تمہارے آگے متی ہونے کا جذبہ نہ ڈالتا تو یہ اونٹ تو تمہیں یوں لٹا کے اس کے تمہارے اوپر چڑھ جاتا. لیکن کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے سے کئی گنا بڑے جانور کو اس طرح ذبح کر لیتا ہے؟ کرو کیا؟ اب یہاں سے آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں یا اتنے حصے کے نیچے انڈر لائن کر کے لکھ لیں کہ نحر کا طریقہ. اونٹ کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں. نحر جن لوگوں نے قربانی کے جانور ذبح ہوتے دیکھے ہیں, بکریاں اور گائے وغیرہ, وہ جانتے ہیں کہ بکری کو گائے کو نیچے لٹا کے اس کی گردن کو پکڑ کے پھر ایک دم ہلکی سی ایک رگ ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے, پھر وہ تڑپتا ہے, پھر پوری گردن کاٹی جاتی ہے. اب اونٹ کو اگر اسی طرح کیا جاتا تو یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کیا بتا دیا, فذکر اسم اللہ علیہا, پس اللہ کا نام لو ان پر اس حال میں کہ صواف, کہ وہ ایک پاؤں بندھے ہوئے تین پر کھڑے ہوں. صواف کا جو لفظ ہے نا اصل میں وہی ہے جو صف کا لفظ ہے. وہ جانور, وہ اونٹ جس کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے, ہاتھ کہتے ہیں انگلی ٹانگ کو, وہ اونٹ جس کا بایاں یعنی لیفٹ ہینڈ باندھ دیا جائے اور وہ اپنے دونوں پاؤں اور دائیں ہاتھ کے سہارے کھڑا ہو, اس کو صواف کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صواف یہاں بمانی مصفوفہ ہے. مصفوفہ کہتے ہیں صف بنی ہوئی, بچھی ہوئی, صف بستا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو, ایک ہاتھ بندھا ہو, اور یہ صورت قربانی کے اونٹ کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی قربانی کھڑے ہو کے کی جاتی ہے, اس کو لٹایا نہیں جاتا. اب دیکھیے کہ یہ سنت سے ملا نا تو اب کوئی اس میں نہیں اعتراض کر سکتا کہ نہیں ہم کیوں اس کو لٹائیں بٹھائیں, بس کھڑے رہو. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کے اس طرح ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں, تین کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کی یہ جو رگ ہے نا اس میں دور سے تیر مارا جاتا ہے. آج کے دور میں چھری کی نوک مارتے ہوئے اس کی بھی وہ رگ کاٹی جاتی ہے لیکن کھڑے کھڑے. پھر جب اس کا خون بہنے لگتا ہے تو جب اس کی ہمت ختم ہوتی ہے, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, پھر جب وہ گر پڑے کسی بھی پہلو میں, پھر وہ اپنا بیلنس ختم کر دیتے ہیں جب نیچے گرتے ہیں. جنوب جم کی جمع ہے, اور وجبت بمانی سقطت, سقط ہو گیا یعنی سکوت طاری ہو گیا, خاموش ہو گئے. عربی زبان میں بھی کہتے ہیں وجبت الشمسو, مطلب کہتا ہے کہ سورج ڈھل گیا. تو مراد کہے کہ جانور کی جان نکل گئی, اب گر گئے, اب اس کو کیا کرو, کاٹو, اس کی کھال اتارو, گوشت کرو, اور فکلو منہا, ایک حصہ تم کھا لو. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ, اور ایک حصہ کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو, اور تیسرا حصہ والمعتر, اور بھیک مانگنے والے کو. یہ تین حصے ہیں. یہاں کلو منہا سے تو مراد قربانی کا وہ حصہ ہے جو ہم خود کھا لیتے ہیں اپنے کھانے یا اپنے گھر والوں کو کھلانے میں. قانع سے مراد وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں, سوال تو نہیں کرتے نا, محتاج فقیر جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا, اپنی غربت کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے اس پر قناعت کرتا, لفظ قناعت ہے نا. اور موتر کہتے ہیں کہ جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو, خواہ زبان سے سوال نہ کرے. تو مراد کیا ہے کہ ہر ایک کو دو, کچھ جو گھر میں خود بیٹھے ہوئے, اس میں مراد آپ اپنے رشتہ دار اور غریب رشتہ داروں کو بھی خاص طور پہ لے سکتی ہیں. اور موتر سے مراد ہے وہ جو آ کے آپ کے دروازے کی بیل توڑ رہے ہوتے ہیں اور گوشت مانگنے آئے ہوتے ہیں, ان کو بھی دے دو. موتر کا روٹ کیا ہونا چاہیے ذرا غور سے دیکھیے, عین تو را, اور قانے کا قاف نون عین قنع سے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا, قربانی کا جو گوشت ہے وہ بٹ گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون, اسی طرح اس نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے. ہا سے مراد کیا ہے, اینیملز, جانور. کیوں کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کرو. تم اس طریقے سے ان کے اس معاملے کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے لیے رکھا. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کہا گیا. اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اس پہ مزید غور کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے بھی محبت محسوس ہوتی ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا. پہلی بات دیکھیے کہ اس طریقے سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے دین کا فائدہ ہے اور دنیا کے فائدے بھی ہیں. دین کا فائدہ کیسے ہے کہ ہمیں ثواب ملتا ہے, وہی اجر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے حاصل کیا، ہم ایک جانور کی گردن پہ چھری چلا کے کرتے ہیں۔ پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے الفاظ کہنا بھی ملتے ہیں، کہ نہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیرے لیے اور تیری ہی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھاتی ہیں۔ دنیاوی فوائد میں دیکھیے کہ وہ غریب غربا جن کو سارا سال بعض دفعہ گوشت نہیں ملتا، ان کو گوشت مل جاتا ہے۔ پہلے ذہن میں رکھیے کہ ایسے قربانی کے جانوروں کے قربانی کا حکم نہیں تھا۔ جس جانور کو قربان کرنا ہوتا لوگ اس کو ذبح کرتے اور کھلے میدانوں میں چھوڑاتے۔ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی وہ قبولیت کی علامت تھی، اور جس کا جانور گلتا سڑتا رہتا، بدبو پیدا ہوتی تو لوگوں میں خبر پھیل جاتی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہی بات دوسرے مائدہ میں ہم پڑھ چکے، انما یتقبل اللہ من المتقین میں، کہ کیسے حابیل اور قابیل کی قربانی کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ سب کچھ بتا کے جو دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ لعلکم تشکرون، تم شکر کرو، کبھی غور تو کرو۔ دیکھو جب تم ذبح کرنے لگتے ہو تو یہ جانور خاموش کھڑے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم ان کی گردنوں پہ چھری چلانے والے ہو، تم ابھی ان کے حلق کو کاٹ دو گے، یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ تم پر حملہ نہیں کرتے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اتنا قوی اور سرکش جانور، اونٹ جس کا کینا اتنا معروف ہے کہ جب اس کا دماغ گھومتا ہے نا تو یہ اپنے مالک کو ہی کھا جاتا ہے، کس طریقے سے اگر تمہارے اوپر آ جائے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ تو سوچو کہ جس رب نے اتنے بڑے اونٹ کو تمہارے آگے کھڑا کر دیا، اگر تمہارے اندر سچا ایمان آ جائے گا تو کیا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اس طرح تمہارا روب نہیں ڈال دے گا؟ اب دیکھیں کہ دین کا ہر ریچول جو ہے نا ہمیں دین کی سچائی اور خوبصورتی سکھاتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی روشنی میں کریں گے، جتنا اتنا ہی آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، اتنا ہی روب زیادہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پیٹ پیچھے ان کو بڑا برا بھلا کہتے، ولد الزنا کہتے تھے، لیکن آپ آ جاتے آپ کے منہ پہ کوئی آپ کو برا نہیں کہہ سکتا تھا، اور یہ سچے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستاتے تھے مکہ والے، لیکن منہ پہ آ کے کچھ کہنے کی ضرورت بہت تھوڑے لوگوں کو، جس کو بھی ہوئی پھر وہ سرکش ہو گیا۔ پھر کچھ چیزیں اس آیت میں سے قربانی کے جانور کے بارے میں، پہلی بات یہ کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا منع ہے قربانی کے جانور، یہ جو نا وجب جنوبہ، جب تک جانور پورا مر نہ جائے اس کا گوشت نہ کاٹو، اس لیے کہ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قطع من البہیمت وہی حیۃن فہو میتن، فرمایا کہ زندہ جانور کا گوشت نہ کاٹو یہاں تک کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے زندگی میں اس کو کچھ تکلیف دے، اسی طرح جانور کو بھی ہوتی ہے، تو اس کو مارنے کے بعد اس کو پھر ختم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے میں نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا، 3 دن کے اندر ختم کرنا ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ بھی ایک تدریجی حکم تھا، شروع میں غربت ہی بہت تھی، تو اگر لوگ جمع اپنے ہی لیے کر لیتے تو غریبوں کو ظاہر نہ دیتے، تو کہا نہیں بس 3 دن کے اندر بانٹو، اب کوئی کتنا کو کھاتا، لا محالہ ان کو پھر دوسروں کو دینا پڑتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب آسودگی ہو گئی اور لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اس کے اندر سے اجازت ہے کہ جتنا بھی چاہو ذخیرہ کر لو، حتیٰ کہ آپ سارا بھی کھا سکتے ہیں۔ پیچھے بھی بات اس پہ ہوئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ جب آپ قربانی کے مسائل پہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بات جو ہے وہ مزید اچھی طریقے سے پتہ چلے گی۔ بعض نے صرف 2 حصے کرنے کو بھی پسند کیا، کہ صرف ایک اپنے لیے حصہ اور دوسرا جو ہے وہ صدقے کے طور پہ جس کو بھی دینا چاہیں۔ تب دیکھیے کیسی چیزوں میں اسلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کھلے دل کے ساتھ انسانوں کے احکامات دیتا ہے۔ لَن ینال اللہ لہ مہا ولا دماؤہا، نہیں پہنچتے اللہ کو تم ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، کیونکہ گوشت تم کھا جاتے ہو، 3 حصوں میں بانٹو، 2 میں بانٹو، 1 میں بانٹو، اور خون جو ہے وہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور کاٹا تم نے اللہ کے نام پہ، اللہ کو کیا ملا؟ ولا کی ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو پہنچتا ہے تقویٰ تمہاری طرف سے، یعنی جس جذبے کے ساتھ قربانی کی اللہ کو تو وہ پہنچتا ہے۔ جتنا اللہ کی محبت میں کرو گے، جتنا تم نے اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا، قربانی جو اللہ کے قریب کر دے۔ قربانی کا لفظ ہی اللہ کے قرب کی طرف بلانے والی چیز کے لیے آتا ہے، تو اللہ کو اصل میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو کچھ بھی اور نہیں چاہیے۔ اس آیت کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کفار کے اندر بھی قربانی کرنے کا رواج تھا۔ چونکہ بگڑے ہوئے مسلمان تو تھے ہی، وہی حج کی رسمیں بدعت کی طور پہ شامل تھیں، قربانیوں میں بھی ایسی تھی۔ کرتے کیا تھے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں پہ مل کے آ جاتے، اور گوشت اپنے بتوں کے پاس رکھ دیتے لا کے پرشاد کے طور پہ اور ان کے آگے رکھتے، اور کہتے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب جب اسلام آیا تو پھر سوال ان کے دلوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اب آپ سوچئے، صحابہ کرام کا عبادات کے اندر بھی کفار کی مشابہت سے بچنا، اور حقیقت کیا ہے صحیح کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی سچا دین آئے گا نا، تو کچھ نہ کچھ پچھلے طور طریقوں پہ زد پڑے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دین کو اپنانا اور اس کو قبول کرنا اس لیے بوجھل لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پچھلے طور طریقے بدل جائیں۔ مثلا مجھے کسی نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب تک عید کے گوشت یعنی قربانی کا جو گوشت ہے اس پہ بھی ختم نہیں پڑھ لیتے اور کسی کی نظر نہیں کر لیتے، تب تک اس گوشت کو بانٹنا نہیں شروع کرتے۔ یہ کسی نے بہت پہلے کی بات مجھے بتائی ہوئی، حالانکہ بہت کم دیکھا ہے کہ قربانی کے گوشت پہ بھی کوئی ایسا کرے۔ اب ان کے اندر تصور کیا ہو گیا کہ جب تک ہم اس پہ کچھ پڑھ پڑھا کے بھوک نہیں لیں گے، کچھ اس کے اندر اپنے طور پہ سوچ نہیں لیں گے، تب تک ہماری یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب ایسا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، قربانی کے مسائل پڑھتا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان کرو اور اس کو کاٹو اور بانٹ دو۔ اب کچھ نہ کچھ چوٹ تو آئے گی نا۔ یہ جو چوٹ کھانے کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو نہیں کر رہے ہوتے وہ بہت مطمئن زندگی گزارتے ہیں، وہ کتاب کی طرف آتے ہیں نا تو وہ بڑے مطمئن ہیں، کہتے ہیں ہاں جو پہلے کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ وہی باتیں ٹھیک تھی، اب ذرا مزید اسپرچویلٹی کے ساتھ کرنے لگ گئے، روحانیت آ رہی ہے۔ لیکن ان کے لیے چیلنج کوئی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بھی سننے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہ آپ کی پچھلی زندگی کی ہوئی چیزوں کی آپ کو دلیل دے رہا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے۔ کہیں کہیں ٹوک آ جاتی ہے کہ دیکھو نماز تو روز ہی پڑھتے تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیوں پڑھتے ہیں، قربانی دیتے تھے پتا نہیں۔ یہ لوگ نسبتاً پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا قرآن کے سفر میں آگے بڑھنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے ان لوگوں کی، کہ جو قرآن پڑھتے ہی اندر سے وہ کرس کراس کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹرو اینڈ فالس، کچھ چیزیں ٹرو ہوتی ہیں، کچھ فالس ہوتی ہیں۔ اب پہلی کیفیت ہے کہ ان کی تو ہر پچھلے ایکشن پہ ٹرو کا سائن لگ رہا ہے، ٹرو میں بہت مزہ ہے۔ لیکن جن کو اپنی پچھلی عبادات، پچھلے معاملات اور پچھلی رسومات پہ ہر جگہ کراس لگانا پڑتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کراس ساتھ ساتھ جوڑتے رہے نا تو وہ کرس کراس بن جاتے ہیں، یوں سے یوں۔ وہ لوگ جو نا وہ ڈاما ڈول رہتے ہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، یہ نہیں ہائے، یہ بھی چھوڑے، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ پھر وہ کون تھے جو پہلے بتاتے تھے، جو پچھلی زندگی تھی، پھر ہماری نانی جو تھی، ہماری دادی، ایسے لوگ یوں دیکھیں یہ میرے ہاتھ کو یوں گھومتے رہتے ہیں۔ امیجن کریں کوئی گاڑی روڈ پہ اور وہ یوں جائے، پھر ادھر جائے، پھر ادھر آئے، پھر ادھر جائے، وہ خود بھی بے چین ہے، وہ دوسرے کو بھی۔ ایسے لوگ ہر وقت خطرے کی نوک پہ، پیچھے والی گاڑی بھی ان سے ٹکرا سکتی ہے، ان سے پیچھے والا ڈرائیور بڑا پریشان ہوگا کہ بھئی ایک طرف ٹکتے ہی نہیں، تم ابھی ادھر انڈیکیٹر دے رہے ہو، اب ادھر دیتے ہو، کچھ انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے اور وہ خود بخود ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں تیار رکھیں کہ جب بھی قرآن پڑھیں گے، جب بھی سچی کتاب اللہ کی بات ہوتی، کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کہیں کہ میں پڑھا رہی ہوں، میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ آپ کو لفظی ترجمہ تک سکھا دیا، اب اپنی ہماری غلطیاں نوٹ کرنے سکھا رہے ہیں نا۔ ذرا ہم فائل کو مفعول کر کے بنا دیں گے تو آپ تو فوراً بولیں گے کہ جی آپ نے ترجمہ بدل دیا۔ آپ کو تو ہم اس طرح قرآن سکھا رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی سائنس کی کتاب پڑھی ہوگی، جیسے میتھمیٹکس 2+2=4۔ اب ایک استاد جو ہے وہ اسٹوڈینٹ کو سکھا دے کہ 2+2=4 ہوتا ہے، بچے کو پتا چل گیا، کل اگر وہ کسی وقت بھی غلطی میں استاد کہنے لگے کہ 2+2=5 تو بچہ فوراً بولے گا کہ استاد نہیں، میں کہہ سکتا 2+2=4 ہے۔ یہ کیفیت اس وقت آپ کے قرآن پڑھنے میں، یہ کوئی مسلک نہیں, یہ کوئی سوچ نہیں وہ آپ کو دی جا رہی, یہ تو آپ کو اس قابل کیا جا رہا ہے کہ ساروں کی باتوں کو آپ جانچنے لگ جائیں. تو اس جانچنے کے دوران بندے کو اگر کہیں بھی پچھلی زندگی اور اس کتاب کی زندگی میں چینج دکھے تو وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ جو عبادات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اللہ ان کی کمیاں پوری کر دے گا. لیکن غلط چیز کو صحیح سمجھ کے کرتے رہنا اور کتاب کی بات میں سے سن کے پریشان ہو جانا اور کہنا کہ نہیں یہ تو ہمارے پچھلے طرز زندگی سے ٹکراتی ہے, یہ درست نہیں ہے. کہا دیکھو اللہ نے تمہیں کیا دیا, تو یہاں آپ دیکھیں کہ لفظ تقویٰ آ گیا نا, اصل یہی ہے وہ جو ہر عبادت کا گودا مغز ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, اللہ کا قرب پاؤ. اور تقویٰ کی تو اتنی مختلف تعریفیں آپ کو پیچھے سے کتنی مختلف اینگل سے دکھا چکے ہیں کہ تقویٰ اصل میں وہ فورس ہے جو بندے کے اندر انرجی بن کے آتی ہے. تقویٰ آپ کی گاڑی کی گیس بھی ہے, تقویٰ آپ کو چلانے والی چیزیں بھی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹینز بھی ہیں. یہ اندر آتا ہے نا تو کام کرنا آسان ہوتا ہے, یہی اخلاص میں بدلتا ہے, یہ تقویٰ بعد میں صبر میں بدل جاتا ہے, یہ تقویٰ ایک کرنسی ہے. پیچھے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, حج کے لیے جاؤ تو ساتھ تقویٰ کا زیادہ سفر لے جاؤ, یعنی جہاں پاسپورٹ رکھتے ہو, جہاں ویزا رکھتے ہو, وہاں تقویٰ بھی رکھ لو اپنے دل کی پاکٹ میں, کیونکہ یہی تقویٰ وقت آنے پہ صبر میں کیش کراؤ گے. کرنسی لیتے ہیں نا آپ, ڈالرز رکھ لیتے ہیں, پھر جس ملک میں جائیں گے وہی چینج کرا لیں گے. اسی طرح تقویٰ مختلف کرنسیوں میں بدلتا ہے, جب مشکل آئے گی حج کے سفر میں تو یہ صبر کے اندر ڈھلے گا, یہی تقویٰ آپ کا کہیں برداشت میں ڈھلے گا, یہی خوشگوار رہنے میں ڈھلے گا, یہی لمبی قطاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے میں ڈھلے گا. یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو پھر جماؤ کم ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, آپ کی کمر تھک جاتی ہے, یہ تقویٰ جو ہے نا یہ آپ کی کمر کو سہلانے کا سبب بنے گا. اور یہ دعا کریں کہ مل جائے, اصل مقصود یہ یہ ہے عبادت کی روح, یہ ہے وہ چیز جو قربانیوں کو کرے گی. اور آپ چھ چھ بکرے کر لیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ماشاء اللہ چھ بکرے, بکرا نہیں ہے تو بکرے کے اندر سے ریکارڈنگ چلا دیں تاکہ پتا چلے اس گھر میں بکرا ہے, تو کیا ملے گا؟ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ سندھیانے کا بکرا ہے, یہ بیٹی کے سسرال میں جانا ہے. ہم نے اتنے کیے, کرتے رہیے, شوق سے کریں, اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں سے اللہ کے نام پہ کیا دیا آپ نے. پھر فرمائے کذالک سخرھا لکم, اسی طرح ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے, تمہارے تابع کر دیا, فرما بردار کر دیا. کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر. علامہ کیا ہے؟ یہ نعمت کہ اس نے تمہیں قربانی کی توفیق دی, اور ساتھ ہی ساتھ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ اس نے تم کو ہدایت دی. یہ ہدایت بڑی پیاری دولت ہے, اس پہ تو تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو. اور یقین کریں کہ جب کتاب کے ساتھ شعوری تعلق جڑتا ہے نا تو واقعی اٹھتے بیٹھتے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ میں کہاں تھی, تو کہاں لے آیا, اللہ میں نے اپنے لیے کیا سوچا تھا اور تو نے مجھے کس کام پہ لگا دیا, اللہ تو ہی بڑا. پھر بندہ خود نہیں بڑا ہوتا, پھر وہ بڑائیاں بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں, اپنی نہیں, خاندان کی باتیں نہیں. جب انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا نا تو وہ اپنی نیکیوں کو اپنی بڑائی کا سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ تقویٰ ہوتا ہے نا تو بندہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے, اگر مجھے کوئی خوبی ملی بھی ہے تو یہ تیری طرف سے ملی ہے, تیرے حساب سے ملی ہے, اور تو مجھے اس پہ جما دے, تو مجھے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جما دے. اللہ تعالیٰ یہی باتیں فرما کے انسان کو پھر آگے وہی دعوت دیتے ہیں جو تیسری دفعہ آ رہی ہے سمجھے کہ ان پچھلی چند پاروں میں, اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور محسنین کو خوشخبری سنا دو, وہ لوگ جن کی زندگی میں نیکیاں آ گئیں, احسان کرنا آ گیا, ان کو خوشخبریاں ملیں گی. یا پھر محسن کا لفظ آ گیا, کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عبادت کے اندر احسان کی کیفیت نہیں آتی, جبکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, جب تک یہ کیفیت نہیں آتی قربانی اور نمازوں کا بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. جتنا بندے کے دل میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا اس کے عمل پر تقویٰ کرم زیادہ ہوگا, اتنی ہی وہ چیز اللہ کے ہاں قبول ہوگی. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کوئی گفٹ لے کے آئے, پتہ چل جائے آپ کو کہ دینا اس نے آپ کو نہیں تھا, لایا کسی اور کے لیے تھا، ایسے ہی آپ کو دیکھ کے پھر آپ کو بھی پکڑا دیا، خوشی ہوگی؟ یا کوئی کہہ دے اچھا یہ ویسے میں نے آپ کو دینا تو نہیں تھا، اب کیا کروں آپ نظر آ گئے ہیں، پھر آپ کو بھی تو دینی پڑے گا، نہ چلے آپ رکھ لے، تو آپ کہیں گے نہیں جی شکریہ، آپ ان کو ہی دے دیں جن کو دینا ہے، میرے لیے تو آپ پھر جائیں گے تو خود اپنی خوشی سے لائیں۔ اب اس کیفیت کو سمجھیں، ہم دن میں یا زندگی میں کئی معاملات پہ اپنے دل میں نیتیں بدلتے ہیں، جس کو نہیں دینا ہوتا اس کو دے دیتے ہیں، جس کو دینا ہوتا اس کو نہیں دیتے، اور لوگوں کو چونکہ ہمارے دل کی باتیں نہیں پتا ہوتی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب لائیے اسی مثال کو اللہ کے ساتھ، کہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے اللہ کے لیے عبادت، کر رہے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑے بننے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اور کہہ دی اللہ چل تو بھی رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولاکی یا نالو تکوا من کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس میں سے، کیونکہ تم نے میرے لیے یہ تحفہ لایا ہی نہیں، تم نے یہ چیز مجھے دینے کے لیے لی نہیں، اب میں کیوں خام خواہ تم سے لے لوں۔ تو لہٰذا سارے سبق کا جو آخری نقطہ یہاں ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ تکوا۔ اور یہ تکوا ہی انسان سے پھر کام کرواتا ہے، اور اس کام کے راستے کی جو مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر انسان کو جمع دیتا ہے۔ تکوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا چوکی دار بھی ہے، گارڈ مین ہے، جو بندے کی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آزما لیں، ہر بندہ جہاں جس درجے پہ بھی نیکی کر رہا ہے، آپ نیکی کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کسی کے رویے کے تابع ہو کے وہ نیکی چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں اس کے لیے کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی مینشن ہی نہیں کرتا لہٰذا ہم نہیں کر سکتے، بس سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے نہیں تھی، تکوا نہیں آیا تھا، وہ آپ دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ یہاں پہ سبق اب دوبارہ وہ ان آیات سے استدلال ایک ہی طرف سے دے دیں، عورت کمائے مرد کمائے کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسائل نہیں ہے، ایک مرد سب کی طرف سے دے، عورت خود دیتی ہے، نہ بھی کمائے اس نے پیسے جوڑے ہوئے اگر وہ اس میں سے دیتی ہے، یہ سراسر ایک بالکل سنت کا معاملہ ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ بعض دفعہ ہم اتنا کچھ کر لگتے ہیں کہ فرض چیزوں کو بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ادھر یہ بھی ہے کہ قربانی سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے 10 ذی الحجہ کو، پھر قربانی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں، وہ عام طور پہ صدقہ ہوگا، اور اسی لیے عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھائی جانے کا حکم ہے تاکہ لوگ جلدی سے آ کے قربانیاں کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم